کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلات و السلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے رمضان المبارک کی آج 24 شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آج کی رات کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 24، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جس سے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت باپ کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی، وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض نوجوان جو ہیں یہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے والدین ان کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ سننے میں کچھ یوں ملا ہے کہ جب تک بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا تو ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، تو کیا والدین کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور بعض جو نوجوان ہوتے ہیں وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار والدین جو ہماری شادی نہیں کروا رہے۔ آپ کچھ ایسے مدنی پور ارشاد فرمائیں کہ جو والدین ہیں وہ جو ان کی اولاد جوان ہو چکی ان کی شادی کروانے کے لیے کچھ ترکیب ہو جائے۔
اللہ پاک مہربانی فرمائے، جو قابل ہو جائیں تو جوان ہو جائیں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو شادی کر دینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ کہ ایسا نوجوان کہ جو اگرچہ شادی کے قابل ہے اب کماتا نہیں ہے، نان نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے، اس دینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اب اس پر ماں باپ کو مجبور تو نہیں کیا جائے گا کہ شادی بھی کرائیں اور ان کو کھلائیں پلائیں اور پھر ان کے بچوں کو بھی پالیں؟ تو اس لیے ماں باپ کا یہ کہنا کہ بچہ پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو پھر ہم شادی کروائیں گے. بات تو سمجھ میں آتی ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. اگر لڑکی بھی ان میچیور ہے, لڑکا بھی میچیور نہیں ہے, یہ دونوں پھر کیا کریں گے؟ شادی کو گڑیا گڑے کا کھیل تو ہے نہیں. تو اس میں مطلب یہ ضروری ہے, نہ نفقہ واجب ہوتا شوہر پر, میچیور ہو جائے. ہاں, جو والدین بلا ضرورت کہ وہ بچہ کما بھی رہا یا گھر کا کاروبار ہے اس میں برابر وہ ساتھ دے رہا ہے, مل جل کر سب کما رہے, کھا پی رہے, گھر میں بھی کشادگی ہے, ایسے کمرے بھی موجود ہیں, تو اب ان کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہوگی کہ ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا اتنا پیسہ لا, تو یہ رسم ہوگی وہ رسم ہوگی, جو رسمیں ہوتی ہیں نا, تو پھر ہم تیری شادی کروائیں گے. اب یہ بھی ایک ٹالنے والا ایک طریقہ کار شاید ہے کہ وہ نہ یہ مطلب 20-30 لاکھ روپے لائے نہ اس بیچارے کی شادی ہو. تو اس طرح کے مطلب غلط رواجوں کی وجہ سے بھی شادی میں رکاوٹیں تو ہیں, جو کہ بہت سارے گناہوں کا سبب بن رہے ہیں. پھر کچرا کنڈی پر بچے بھی مل جاتے ہیں اس طرح کے, یہ لوگ جو مطلب یعنی کہ یوں رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا. تو اس لیے میں نے جو پہلے عرض کیا نا کہ اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے, کما رہا ہے, گھر بھی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر بلا وجہ رسم و رواج کی خاطر یعنی کہ اس کو بلا یعنی اس طرح تاخیر کرنا کہ پھر یہ بچے گناہوں میں پڑے, بچی گناہوں میں پڑے, تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. سب کو سوچ سمجھ کر, موقع دیکھ کر, کف ملے, جوڑ ملے, تو جلدی جلدی فارغ کر دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
مدنی چینل کے ناظرین, ایک بات ہے کہ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے. تکلیفیں, دکھ, مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں ان کو یاد رکھتا ہے, لیکن نعمتوں کا حساب بھول جاتا ہے. انسان نعمتیں کھا کھا کر تھک جاتا ہے, لیکن زبان پر ہے کہ شکر آتا نہیں ہے. پیارے امیر السنت, آپ کی رائے کیا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور اس انداز کو کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے کہ دکھ تو بھول جائے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی نعمت کو بندہ یاد رکھ کے اس کا شکر ادا کرتا رہے.
سبحان اللہ, بڑی پیاری بات ہے یہ کہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں, اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, نہ کوئی واقعی گنتی ہے, پریشانی کی گنتی ہے, یہ تکلیف, وہ تکلیف, فلاں تکلیف, یہ گنتی موجود ہے اس کے پاس. اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی درود شریف پڑھ لیے تو اس کی گنتی یاد ہے, کلمے پڑھ لیے تو یاد ہے, نیکیاں کر لیں تو یاد ہے, پارے کچھ پڑھ لیے تو یاد ہے, یہاں تک کہ مطلب حج یاد رکھتے ہیں, عمرے یاد رکھتے ہیں, میں نے اتنے عمرے کیے, میں نے اتنے حج کیے. اور جو گناہ کیے جاتے ہیں اس کو کوئی یاد نہیں رکھتا الا ماشاءاللہ. حالانکہ یاد رکھنے کے یہ ہیں گناہ, نیکیاں آدمی بھول جائے, کہ نیکیوں کو یاد رکھیں گے تو پھر بھولتے رہیں گے کہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں. کیونکہ نیکی حقیقت میں تو وہی کارآمد ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی, اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے, یا آیا قبول ہوئی نہیں ہوئی, اس کا 100% تو کسی کے پاس بھی علم نہیں ہے, ہے نا, ہم لوگوں کے پاس. تو اس لیے مطلب نیکیوں کو یاد رکھنا ٹھیک ہے, یاد رہ جاتی ہے, لیکن گناہ جو ہے نا ان کو بھی تو یاد رکھا جائے. حضرت عتبت الغلام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, ایک بار کسی مکان سے کے قریب سے گزرے تو آپ رونے لگے اور گر بے ہوش ہو گئے. اب جب ہوش آیا تو کیا ہوا, فرمایا کہ میں یہاں ایک اس مکان کے قریب سے گزرا تو مجھے اپنا بچپن میں کیا ہوا ایک گناہ یاد آ گیا, بچپن میں کیا ہوا گناہ ابھی تک یاد تھا. حالانکہ بچپن کا گناہ تو کاؤنٹ بھی نہیں ہوتا نابالغی کا. یہ اولیاء کرام کی شان, اہل اللہ کی شان, ہم لوگ ہیں کہ بس وہ نیکی میں اخلاص نہیں, ریا سے بھرپور حب جاہ کی پالش اس پر لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہماری نیکیوں میں ہوتا ہے, وہ سب یاد رہتی ہے اپنے, وہ گنتی بھی یاد رہتی ہے, تعداد بھی یاد رہتی ہے, ڈنکا بھی بجانے کا ذہن ہوتا ہے, سب کو پتہ چلے کہ ماں بدولت نے فلاں نیکی کی ہے. لیکن افسوس گناہوں کو ہم بلائے بیٹھے, گناہ کو یاد رکھنا چاہیے, نیکیاں بھول جائے گناہ یاد رکھے لیکن کسی کو بتائے نہیں کہ میں نے گناہ کیا, کیونکہ وہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے, دوسرے کو بتانا بھی بلا ضرورت, جب تک شریعت یعنی جس کو ضرورت قرار نہ دے اس وقت تک کسی کو بتا نہیں سکتے گناہ. اسی طرح پریشانیاں تو واقعی وہ ہمیں یاد رہتی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے تعلق سے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بار کسی نوجوان کو دیکھا کہ سر پہ پٹی باندھے جا رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا, سر درد کر رہا ہے جس نے پٹی باندھی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سر میں درد ہوا تو تو نے شکایت کی پٹی باندھ دی کہ دیکھو اللہ نے میرا سر دکھا دیا, ذرا کہ کیسے دکھا, تو اللہ نے میرا سر دکھا دیا یہ شکایت کی پٹی باندھے باندھے پھرتا ہے, اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کی بھی کوئی پٹی باندھی ہے کہ نہیں, بڑی یعنی کہ پیارے انداز میں انہوں نے مطلب یہ سمجھایا کہ چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً ہمارے یہاں شکایت کی پٹی بند جاتی ہے, لیکن باندھنا حرج نہیں ہے باندھنے میں پٹی, یعنی سمجھنے میں تو بہت بڑی بات ہے نا, لیکن جو اللہ کی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں اس کا کوئی مطلب یعنی کہ ہم وہ نوٹس نہیں لیتے اتنا, اللہ کریم ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنی سعادت بخشے, اور مصیبتوں پر صبر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہو اور کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ گھر میں عدت کیسے گزارے گی جبکہ اس کے گھر میں اس کے بچے اور دیور بھی ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ان کو گھر کے اور ان کے بچوں کے کام بھی کرنے ہوں گے, تو جواب ارشاد فرمائیے.
پردہ تو ویسے ہی فرض ہے, دیور ہو جیٹھ ہو جو شریعت نے مقرر کیا ہے, عدت کے لیے کوئی نئے سرے سے پردہ فرض ہوگا نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہے وہ فرض تو ہے, اب مزید تھوڑی سختی بڑھ گئی ہے اس کو, تو اس طرح رہے اس گھر میں کہ دیور سے اس کا آمنا سامنا نہ ہو, اگر ایسی کوئی ممکن صورت ہے, اور خدا نہ خواستہ ہی بے پردگی, اور اب تو وہ بیوہ کا تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی دیور کی وجہ سے کوئی ایسا خطرہ اس کو لاحق ہے, پھر تو وہ گھر تبدیل کرنا ہوگا نا اس کو.
اصل تو وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سے ہی جو اہتمام ہے وہ تو کرنا ہوگا, ظاہر ہے کہ شوہر کے ساتھ بھی جب رہتی ہے تو کمرہ تو اس کو علیحدہ ہی دیا گیا ہوگا, تو وہ اہتمام وہی کرے گی کہ اس کا سامنا نہ ہو دیور سے, ورنہ واقعی ایسا ہے کہ اس کی عزت اور جان کو کوئی خطرہ ہو جاتا ہے تو پھر دوسری جگہ اس کے لیے انتظام کرنا ہوگا, پہلے تو دیور کو ہی کہا جائے گا کہ وہ اس گھر کے اندر ہی نہ رہے اگر واقعی ایسا اندیشہ ہے, یا ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ایسا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو, رکاوٹ وہ بنے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران ہم موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں, تو اس دوران موبائل بچ گیا تو اس کو پھر کیسے بند کریں؟
اگر عمل قلیل کے ذریعے بند کرنا ممکن ہے, عمل قلیل اس عمل کو بولتے ہیں کہ کوئی نماز میں ایسا کام کرے کہ جس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی نماز ہی میں ہے, تو یہ عمل قلیل, اگر یہ سمجھے یا اس کو ظن غالب آئے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اب مثال کے طور پر موبائل فون آپ کے جیب میں, اب نماز کے دوران آپ نے یوں کر دیا بند کر دیا, دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے, اور اگر آپ نے یوں نکالا اور اب یوں پکڑ کے آپ نے اس کو یوں آف کیا تو یہ دیکھنے والا یہی سمجھے نا کہ نماز میں تو نہیں ہے, تو یہ اس طرح بند کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, اور اس طرح جو میں نے ایک طریقہ بتایا اس طرح کریں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح عمل قلیل یعنی چھوٹے عمل کے ذریعے اس کو بند کر دیں. اب اگر اس نے شور مچا رکھا ہے موبائل نے تو دوسروں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے, تو اب یہ کہ تو جس طرح بھی ممکن ہو بند کر دیں, نماز تو ٹوٹ گئی, اگر عمل کثیر کے ساتھ کیا دوبارہ نماز پڑھ لیں. اسے یہ یاد کر کے اس کو سائلنٹ کر دینا چاہیے. اعلان بھی ہمارے یہاں تو ہوتا رہتا ہے اعلان ہر جماعت سے پہلے سائلنٹ، تاکہ وہ جس کو بھول گیا ہو تو یاد کر کے سائلنٹ کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے پیارے میرے اہل سنت سے عرض ہے، سرچ کے ذریعے کسی ویب سائٹ سے، کسی کتاب سے، کسی ویڈیو سے شرعی مسئلہ نکال کر اس پر عمل کر سکتے ہیں.
کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے نا، یہ دیکھا جائے گا نا. ویڈیو میں بیان کس کا ہے، بیان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو کو چھوٹے کلپ زیادہ لوگ سنتے ہیں. اب کلپ چھوٹا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے سے ظاہر ہے کہ اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. اب مسئلہ پورا بیان ہوا یا نہیں ہوا، اس میں بعض اوقات تردد پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے مسئلہ علماء سے بھی ریکنفرم کر لے آدمی اگر اس میں سنے تو. جہاں اس کو مطلب شک پڑے گا مسئلہ تو کٹ گیا ہے، ادھورا ہے، بعض اوقات انداز شک پڑتا ہے کہ یہاں کچھ کٹنگ ہے، تو معلومات کر لے. پھر یہ بھی دیکھا جائے گا مسئلہ بتانے والا کون ہے. اگر سنی عالم ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن وہی کٹنگ کا خطرہ تو پھر بھی رہے گا اس میں، یوں معلوم کر لیں. اور اگر وہ عالم کوئی اور کوئی ہے تو پھر اس کا تو سننا ہی شرن جائز نہیں ہے. ان کے کلپ جو بد مذہب ہوں یا اس طرح کے لوگ ہوں جو، تو ان کا تو بیان سننا یہ گناہ ہے. صرف علماء بوقت ضرورت بقدر ضرورت سن سکتے ہیں.
پھر اس کے بعد مسئلے کی نوعیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ مسئلہ ہے کس طرح کا، کیونکہ ہر ایک کتاب سے یا صرف سن کر اس کو سمجھ لے یہ ضروری نہیں ہوگا،
بالکل فیصلہ نہیں ہو سکتا. وجہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ڈیپتھ ہوتی ہے، صورتیں بنتی ہیں اس کی.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، نماز فجر کے دو فرض پڑھنے کے بعد نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے لا علمی میں دو رکعت منت کے نفل پڑھ لیے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک اور سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر اذان کا وقت ہو گیا ہے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، ایسے میں کوئی شخص اگر تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
بہتر یہی ہے کہ تلاوت روک کر اذان کا جواب دے. پھر بھی اگر کسی نے تلاوت جاری رکھی تو گناہگار نہیں ہے. اور فجر و عصر، فجر کی جب صبح صادق ہو جاتی ہے نا، صبح صادق، جیسے ہم سحری کا وقت ختم ہو گیا تو یہ صبح صادق کہلاتی ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو سحری اس صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب اور اس کے 20 منٹ بعد تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی سوائے دو سنت فجر اور دو فرض. لیکن وہ 20-25 منٹ جو طلوع آفتاب کے بعد کا ہے نا، اس میں تو خیر کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ اس دن کی فجر بھی نہیں، قضا ہو گئی. تو اگر سورج کی پہلی کرن نکلی، نماز کا وقت چلا گیا. تو اس کو یوں سمجھے کہ صبح صادق سے لے کر کے بعد سے سورج نکلنے تک صرف سنت فجر اور دو رکعت فجر کے فرض، یہ چار رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ نفل نہیں پڑھے جا سکتے. اگر کسی نے نفل پڑھ لی ہے تو گناہگار وہ توبہ کرے. اور اب منت
کے جو نوافل ہیں وہ بھی ان اوقات میں نہیں پڑھے جا سکتے، یہ جی فی نفسی ہی واجب نہیں ہے، اپنے تو اپنی ذات سے واجب کیے گئے ہیں، اس کو واجب لی غیر ہی کہتے ہیں، تو یہ بھی ان اوقات کے اندر نہیں پڑھے جا سکتے.
اچھا، واجب لی غیر ہی.
جی
تو اس کا مطلب کسی کے کبھی کوئی واجب الاعادہ نماز تھی وہ بھی نہ پڑھے، نفل پڑھے تھے، سنت پڑھے تھے اور ٹوٹ گئے یا فاسد ہو گئی نماز، جیسے فرض قضا ہے وہ تو کر سکتا ہے.
جی اور یہ نفل فاسد کر دیے تو اس کی قضا، یہ بھی نہیں پڑھ سکتا اس وقت.
لے غیر ہی ہے نا.
جی ایسی نفل نماز جسے بندے نے فاسد کر دیا، اس کی قضا بھی اوقات کے اندر نہیں پڑھ سکتا.
جبکہ واقعی منت ہو، منت مانگنے کا صرف دل میں نیت کر لی تو یہ منت نہیں ہوتی اس طرح، نفل کے منت مثلا مانگے کسی نے منت مانی تو وہ اس طرح منت ہوئے گی کہ میں اللہ کے لیے دو رکعت نفل کی منت مانتا ہوں. یہ الفاظ اتنی آواز سے کہے کہ خود اپنے کانوں سے سن لے. ہاں اگر کوئی شور شراپا ہے لیکن اتنے تلفظ ادا ہوئے کہ شور شراپا یا کان میں بہرا پن وغیرہ نہ ہوتا تو اس سن لیتا تب یہ منت واجب ہوئی. اور اب یہ دو نفل تھے یہ پڑھنا واجب ہو گئے, ورنہ خالی دل میں نیت کر لی یا اللہ کے لیے نہیں کی نیت منت نہیں مانی تو پھر منت پوری کرنا واجب نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عصر کے مدنی مذاکرے میں آپ نے حافظ صاحب کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حافظ صاحب کو حافظ کہہ کر پکارتا ہے تو اس کی وصولی ہو جاتی ہے, تو اب اگر کوئی حافظ صاحب دوسرے کو یہ کہہ دے کہ مجھے نام لے کر ہی پکارا جائے تو اب اس صورت میں اسے یہ وسوسہ آ سکتا ہے یا پھر ان لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ ریاکاری کرتے ہوئے اپنا حافظ بلوانا نہیں چاہ رہا, تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آیا حافظ کہلوانے سے رکوایا جائے یا ان کو حافظ کہنے دیا جائے؟ جواب عنایت فرما دے. میری میرے گھر والوں کی بے حساب بخشش و مغفرت, سلامتی, ایمان اور حاضری مدینہ کی تو آپ ہی فرما دے. جزاک اللہ خیرا.
شاید پورا سوال جواب آپ سن نہیں پائے, میں سمجھا نہیں سکا یا آپ نہیں سمجھ پائے. سر میں نے تو یہ کہا کہ حافظ کہنا جائز ہے اپنے آپ کو, میں نے کہا تو صحیح تھا حافظ کہنا جائز ہے. اب اپنی نیت کیا اس پر غور کریں کہ لوگ اگر کہتے ہیں حافظ, یہ نہیں ہوں کہ حافظ صاحب میرے کو عزت کریں گے, اچھی جگہ بٹھائیں گے, ہے نا, دعا کا کہیں گے, تو ایک احترام تو ہوتا ہے نا, حافظ جی کر کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. تو اگر احترام کروانا مقصود ہے کہ اب ایسے شخص کو اگر کوئی کہے گا کہ حافظ صاحب دعا میں یاد رکھیے گا, بچے کو ذرا دم کر دیجیے گا, بچہ بیمار ہے, ماں بیمار ہے, دعا کر دیجیے گا, تو حافظ صاحب کو پگار مل گیا. میں نے یوں کہا پگار مانے تنخواہ, کہ جو چاہتے تھے یہ مل گیا, کہ انہوں نے اسی لیے تو اپنے آپ کو حافظ کہنا شو کیا. ورنہ حافظ اپنے آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حافظ ہے تو اس کو حافظ کہہ کر بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات, اپنی نیت پر بندہ ہر ایک غور کرے. جیسے کوئی سید صاحب ہے, اگر اپنے آپ کو سید صاحب کہتے ہیں وا بھلا ہم کو تو اچھا لگتا ہے کہ چلو اس بار ان کا احترام کریں گے, لیکن اب سید صاحب خود غور فرمائیں کہ یہ جو اظہار کر رہے ہیں تب دوسرے سید صاحب کہہ کر کوئی عقیدت مند ہے, ہم اسی کو سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے نام میں سید لے رہے ہیں, دوسروں کے ہر ایک کے سامنے تو لیتے بھی نہیں ہوں گے نام, نہ ہر ایک عزت کرتا بھی نہیں ہے, یہاں جیسے اپنے ماحول ہے کہ عزت ہے, اچھا ماشاء اللہ سید صاحب کر کے دس بوسی کرے. اب یہ کہ دل میں فیل کیا ہو رہا ہے, یہ غور کرنا سید صاحب کو, جس نے ہاتھ چومے سید صاحب کے وہ ثواب کا حقدار ہو گیا, اس نے تعظیم کر دی, اور سید صاحب کے دل پر گزر کیا رہی ہے, پھول پڑے یا جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں, اگر یہ پھولتے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ خود سمجھتے ہوں گے. مجھے تو یہ چٹکلے بھی کبھی کبھی نے نوٹ کیے ہیں, جب میں ملاقات کرتا ہوں نا تو میں نوٹ دیتا ہوں عیدی, تو سادات کرام کا پتہ چلتا ہے میں ڈبل دیتا ہوں, دس کے دو نوٹ. تو کبھی کبھی کوئی آتے ہیں ملنے کے لیے, ایک دن ہی سید صاحب میں دوسری پیش کر دیتا ہوں, یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہے معاملہ سارا. تو ہر ایک کو سید صاحب ہیں, عالم صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, سب کو غور کرنے کی اپنا مفتی کیوں شو کر رہے ہیں, اپنا عالم ہونا کیوں شو کر رہے ہیں, اپنے نام کے آگے جو مدنی ہے وہ مدنی کیوں لگا رہے ہیں, یہ ہر ایک کو غور کرنا ہے کہ مدنی کہوں گا تو لوگ رسپیکٹ دیں گے, ہے نا, اپنی تھوڑی یوں ڈراپ پڑے گا, اس لیے کہہ رہے ہیں. تو آخرت میں جو ملے وہ پھر قبول ہی کرنا ہوگا, اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا. تو اسی طرح مفتی صاحب میں اپنے نام کے ساتھ مفتی بولتے ہیں تو کیوں بولتی ہیں ان کو سوچنا ہے, ہم مفتی ہیں تو مفتی کا احترام کریں گے, ہم کو ثواب ملے گا, ہمیں ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں کہ اس کی نیت خراب ہے یا یہ اپنا احترام چاہتا ہے. یعنی کوئی سید ہو, حافظ ہو, جو بھی اپنے نام کے ساتھ, ہمیں مطلب اس بدگمانی نہیں کرنی, ہم اپنا مطلب اپنے احترام کر کے اپنا ثواب کھڑا کریں, گہرائی میں نہ جائیں. اب چونکہ میں تو سمجھانے بیٹھا ہوں اور یہ ہاتھ سے تو نہیں سمجھا رہا ہوں، آپ کی ایک تعداد تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی، میں جب سے سمجھاتا آ رہا ہوں، جی ہاں الحمدللہ زمانے سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ آدمی مطلب اس طرح اپنے القاب، یعنی خوبیوں کے القاب، اب جیسے دنیاوی جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، یعنی منصب ڈاکٹر میجر کرنل جرنل، ان کی قبروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا میں نے جرنل کرنل، تو اب ان کو جو بھی ملے اس ڈگری کا، سمجھے؟ حافظ صاحب اگر اپنی حفظ کی سعادت قبر میں لے کر چلے گئے تو قبر پر حافظ نہیں بھی لکھا تو وہ سند اس کو کام آ رہی ہے، ادھر دنیا بھی جو مناسب ہے وہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ لکھتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، پہچان کے لیے لکھتے ہوں گے، تو یہ جو ہے نا دنیاوی منصب، یہ اگر کوئی شوق کرتا بھی ہے کہ وہ نام لیں گے تو اپنے ڈاکٹر کر کے بولیں گے ڈاکٹر سو اینڈ سو، تو اب یہ کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آدمی تھوڑا سنبھل جاتا ہے نا، تو اب یہ ریا، اس کو ریا نہیں کہیں گے کہ ایک دنیاوی منصب ہے وہ اظہار کر رہا ہے، وہ جو بھی حب جا کی نیت ہے نہیں ہے اپنے کہاں ہے، مطلب یعنی کہ ان کا وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے بیٹھیں گے، ہر ایک کو اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر بول رہا تو کیوں بول رہا ہے، لوگ بولے اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ان شاء اللہ، اب دیکھ لیں پگار ملا کہ نہیں ملا، اب تک پھولے کہ نہیں پھولے، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا مسجد کمیٹی کے صدر اور جنرل سیکرٹری بننے کے لیے نماز کے احکام سیکھنا اور درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے؟
تو کمیٹی میں جانا ہو یا نہ جانا ہو، یہ تو وہ مسائل ہیں، سب کو سیکھنے ہی چاہیے مسلمانوں کو، اب جو مسجد کی انتظامیہ میں جانا چاہتا ہے، مسجد سنبھالنا چاہتا ہے، تو اس کو اب وہ وقف کے جو مسائل ہیں نا مسجد سے متعلق، ان کے چندہ کرنا ہے تو چندے کے متعلق ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ درست مسائل کیا ہیں اور یہ چندہ کہاں کہاں یہ استعمال کرنا، اس کو کرنا ہے، کیونکہ بعض کمیٹیوں میں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ کبھی وہ چندے کی رقم آئی تو اپنے کام میں لگا لی، نیت خراب نہیں تھی، کھانے کی نیت نہیں تھی، اپنے کام میں لگا لی کہ میں وہاں ڈال دوں گا واپس، یہ گناہ ہے، یہ پتہ نہیں تھا تو یہ کر ڈالا، تو یہ مسئلہ تو نکلا نہیں، اسی طرح کوئی دکھیارا مل گیا تو مسجد کا چندہ اپنے پاس ہے تو اس کو ادھار دے دیا، ادھار کیا کر مسجد کا چندہ ہے، ادھار دے دیا کہ بعد میں چلو بھر دینا، پیسے ہی رکھا ہوا ہے تو یہ دیا، تو یہ بھی گناہ گاری ہوئی کہ یہ دے نہیں سکتے مسجد کا چندہ کسی دکھیارے کو، دینا ہے تو اپنی جیب سے دو، ہمدردی اچھا ہے، کرنی چاہیے ہمدردی، تو یوں ایک میں نے مثال دی، اسی طرح وقف کی چیزوں میں تغیر تبدل تبدیلیاں کرنا، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کبھی ادھر تعمیر کرتے ہیں، کبھی ادھر بنا دیتے ہیں، کبھی ادھر دھکا مار کے دیوار کو ہٹا دیتے ہیں، کبھی دوسری دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، تو یہ سارے انٹرفیئر کرنے کے لیے تو اس کے مسائل بھی جاننے ہوں، جاننے چاہیے، اور ضرورت ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر بڑھے آگے، کیل بھی ٹھونکنی ہے وقف کی جگہ پر، تو علماء سے پوچھے، مفتی صاحب سے پوچھے، دار اہل سنت اپنے پاس ہے رہنمائی کے لیے، فون کر لیا جسے کہ یہ میں کیل ٹھوکنا چاہتا ہوں، ٹھوکوں گے نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وقف کی جو جگہ ہے نا اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ بس ذہن میں رکھ لیں، طرح طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، فریمیں لگاتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، دیواریں رنگ دیتے ہیں اشتہاروں سے، پورے پورے کمرے جو امام صاحب کے ہوتے ہیں بعض وقت میں نے دیکھے ہیں وہ اشتہار سے بھرے ہوتے ہیں، یار یہ واٹ از دس، اپنے گھر میں کوئی کرے گا اشتہار لگائے گا، خوبصورت وال پیپر لگائیں گے نا اپنے گھر میں ہے نا، فلاور وال پیپر، یا پھر بعض اوقات جو نہیں ہوتا ذہن تو جانوروں کے وال پیپر لگائیں گے، اور بعض مکے مدینے کے لگائیں گے وال پیپر، تو ہے نا ہم گھر کا کیسا خوبصورت رکھتے ہیں، مسجد میں اتنے اشتہار، ادھر اشتہار لگا ہوتا ہے، ادھر اشتہار لگا ہوتا ہے، لگانے والوں کو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، یار اپنے گھر کے اندر کوئی لگاؤ گے، یار اپنے بیڈ روم میں لگاؤ گے اشتہار کیا، کون لگائے گا، یہ تو اللہ کا کرے، اس کے اپنے احکام ہیں، تو یہ اشتہار بورڈ نہیں ہے مسجد کی دیوار، مسجد کی دیوار کو اتنا چونا لگایا، رنگ لگایا، کلر خوبصورت کیا، اب اشتہار تھا کر کے ٹھوک دیا اشتہار، نہیں غلط، آپ بولو دینی اشتہار, تو اپنے گھر میں دینی اشتہار لگا لو, کوئی نہیں لگائے گا یار, تو اللہ کا گھر ہے, اس میں اشتہار جو چشمہ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, نہیں لگانا چاہیے. خدا نہ خاصہ کبھی دعوت اسلامی والا بھی کوئی لگا دے تو وہ بھی غلط ہی ہے. سر ہر فرد تو مجھے سن بھی نہیں رہا, ہر فرد کو معلوم ہوتا ہے. ایک میں نے کہ کہیں کوئی دیکھ لے بولے یار یہ کہتے کچھ کرتے کچھ ہے, تو میں تو ہر شرعی کام بیان کر ہی رہا ہوں. ہر فرد لاکھوں کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی میں ہیں, تو ہر فرد کی کو ہر مسئلہ ہر طریقہ پتہ ہو یہ بہت مشکل ہے نا, بلکہ ناممکن ہی سمجھتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے. دعوت اسلامی کی ممبر شپ تو نہیں ہے کہ چلو بھائی کو ہم ان کا ٹیسٹ لیتے کیا کیا اس کو پتا ہے کیا کیا نہیں پتا, تو پھر ان کو میں تمام اوکے کریں گے یہ دعوت اسلامی کا ممبر ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سب کے سب دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی والے ہو گئے. اب کیا کیا کس کے کارنامے ہوتے ہیں وہ تو اب اللہ ہی بہتر جانے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس میں اگر یہ جو بھی مسجد کی کمیٹی جوائن کرتے ہیں اگر ان کو متولی کے احکام پڑھنے کو مل جائے نا, کہ متولی کے احکام کیا ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی ان کی رہنمائی ہو جائے گی. مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد اول, یہ دو جلدیں ہیں, یہ جلد اول اس وقت آپ کے سامنے فرسٹ ولیم, اس کے پیج نمبر 450 سے ایک ہیڈنگ ہے متولی کو کیسا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ متولی یا جو مسجد کی کمیٹی وغیرہ ہوتی ہے اس کے تعلق سے یہ اس طرح کے مدنی پھول یہ لکھے ہوئے ہیں. تو جیسے میں مثال دیتا ہوں, اسے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ مسجد کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دے اور یہ سوچے کہ میرے گھر میں جب کوئی پنکھا لائٹ وغیرہ خراب ہو جائے تو جلد از جلد اسے درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ پاک کا گھر تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی خراب ہو جانے والی چیز کی فوراً مرمت کی جائے. یہ ایک مدنی پھول ہے. اس طرح یہ ماشاءاللہ کچھ مدنی پھول ہیں, مؤذن اور امام سے متعلق بھی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ فی الحال تو مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ پہلے دیکھ لیں, اس سے بھی اس وقت فی الحال تو آپ کو فرق پڑ سکتا ہے اللہ نے چاہا تو.
چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی یعنی کافی ساری چیزیں اس طرح کی ملیں گی جو ان کے لیے ضروری ہیں. اسی طرح بھاری شریعت کے 10ویں حصے میں جو وقف کے احکام بالخصوص مسجد سے متعلق ہیں اسے بھی اگر کسی سے سمجھ لیں تو وہ بھی کافی فائدہ مند ہیں اس حوالے سے.
ایک جگہ پر آسان انداز میں رسالہ ہونا چاہیے. اب یہ اس کی اصطلاحیں بھی اتنی ہارڈ ہوتی ہیں, پھر آپ لوگوں کی تحریریں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ یہ پڑھنے یا سمجھنے کے لیے پھر استاد کی ضرورت پڑتی ہے, پرابلم بھی ہے. ایسا آسان ہو کہ آدمی سمجھ لے. اب یہ تو ہم اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں مختلف زبانیں ہیں, تو ایسا کوئی رسالہ ہو کہ پھر ساری زبانوں میں مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوں, انگلش میں, ہمارے کتنے ملکوں میں اور کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں, کم از کم اپنا جہاں دعوت اسلامی کام ہے وہاں تو پہنچ جائیں. اللہ کرے کہ کوئی سا رسالہ ترتیب پائے. جیسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ وقت یعنی اس کی بھی ضرورت ہے,
ایسا ہی ہونا چاہیے.
وقت کے مسائل پر ہیں, اس کتابیں تو ہیں, لیکن ظاہر ہے دعوت اسلامی کا کہ اپنے انداز پر رسالہ ہو, پھر اس کا ٹرانسلیشن تنظیمی طور پر اس کو چلایا جائے. پھر یہ ہماری کتنی مسجدیں بن رہی ہیں, خود اپنی مسجدیں.
قاسم صاحب کے ساتھ پاکستان کے باہر ایک مسجد میں ہم تھے, تو وہ کہ یہ فنائی مسجد ہے, یہ عین مسجد ہے, یہ خارج مسجد ہے, یہ جو کچھ تھا تو یہ صرف چار لوگوں کو پتا تھا. تو وہاں یہی ہوا کہ یہ بھی اس طرح پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ چار لوگ دنیا میں نہ رہیں تو دوسرے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو پتا تو ہو کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, ورنہ تو اگلا بولے گا کہ یار یہ تو پتا نہیں, یہاں یہ کمرہ بنا دو, یہاں یہ بنا دو, وہ بنا دو. تو بھی وہاں نشاندہی کی تھی, اس پر مدنی پول بھی ہوئے تھے, اس پر مشورہ بھی ہوا تھا. لیکن وہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ آسان انداز سے لکھ کر اگر مساجد میں دے دیا جائے تو کئی عاشقان رسول انشاءاللہ امید ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں اس کو اللہ نے چاہ تو نافذ کریں گے, یا کوشش کی جائے تو کیا نہیں ہو سکتا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ پیارے امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں آپ اس بارے میں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, تو اس میں کیا جو نوجوان طبقہ ہے ان کی غلطی ہوتی ہے یا اس میں کچھ والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے جو ہمارے یہاں معاشرے میں شادی سے پہلے اسلام کی تربیت نہیں دی جاتی ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں ہمیں. جزاک اللہ خیرا.
اس میں بعض اوقات والدین کا قصور ہوتا ہوگا, بعض اوقات لڑکے کا ہوتا ہوگا قصور, بعض اوقات لڑکی کا ہوتا ہوگا, تو اب یہ کہ اس میں ایک فریق کو ہی ہم وہ مرید الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے، انڈرسٹینڈنگ بعض اوقات نہیں ہو پاتی تو یوں بھی پھر گھر چلتا نہیں ہے. اسے طلاق کا سوچنا نہیں چاہیے، بنانے کا سوچنا. ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں، تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو بڑے بوڑھوں کو بیچ میں ڈال کر اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہے روٹ بنے تو اس کو مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پر حیدر رضا بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر آج کل اسلامی بہنیں پردہ کریں تو سننے میں آتا ہے کہ یہ لوگ دقیانوسی زمانے کے ہیں اور تنگ ذہن لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دقیانوس اس کا کیا مطلب ہے، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس کے بارے میں یعنی پردہ کرنا چاہیے یا پردہ کرنے والے تنگ لوگ ہیں، تنگ ذہن کے لوگ ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
دقیانوس ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت میں نے ہزاروں سال پرانا بادشاہ، وہ گزرا بھی ہے یا کوئی فرضی ہے؟ گزرا ہے
اصحاب کہف کے دور کا.
اچھا اصحاب کہف، اچھا وہ دقیانوسی تھا، صحیح
جی.
تو اصحاب کہف سے نسبت نہیں دیتے، وہ دقیانوس سے، دقیانوسی. حالانکہ وہ بادشاہ تو مسلمان نہیں تھا نا، بلکہ وہ تو اصحاب کہف کے پیچھے لگا تھا، اور یہ حضرات وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ غار میں چھپے تھے. ان کا پھر اپنا بڑا ایمان افروز قصہ ہے، واقعہ ہے. تو یہ پردہ جو کرنا جو ہے نا، یہ دقیانوس کی شریعت کا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اللہ پاک کے قرآن میں ہے پردے کا حکم. ابھی ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں بھی پردے کے احکام الحمدللہ قرآن اور حدیث سے ثابت کیے ہیں. وہ آیتیں آپ پڑھ دیجیے.
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں اور جیسے پہلی جاہلیت تھی اس طرح اپنی زینت دکھاتی ہوئی نہ پھریں، اس طرح باہر نہ نکلیں جیسے پہلے عورتیں نکلا کرتی تھیں. یہ اس آیت میں فرمایا، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ آپ مومنین سے فرمائیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور آگے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور جو مومن عورتیں ہیں ان سے بھی آپ فرمائیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور آگے فرمائیں کہ ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، اپنی جو زینت ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو.
اب یہ بتائیے کہ یہ دقیانوس کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اسی سے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ وہ کلام ہے جو ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے وہ پردہ جو نہیں کرتا، ایک تو یہ کہ اس کا یہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اسلامی پردہ، گناہگار تو ہے. اب پھر اس پر یہ کہ اتنی بے باکی یا مردوں کا اس طرح کہنا کہ یہ تو دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں جو پردہ کرتے ہیں اور یہ وہ، توبہ توبہ، تو پھر ایمان کا بنے گا کیا؟ قرآن سے ثابت ہے پردہ، تو قرآن کا حکم ہے جو ابھی آپ نے سنا. تو یہ قرآن شریف میں جو آ گیا ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا نہیں، تو پھر ہم اس سے بات بھی نہیں کرتے، تو مسلمانوں کو سمجھا رہے. اس لیے وہ جو پردہ ہے اس کے بارے میں وہ ایسی باتیں نہ کریں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ پاک کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جس سے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یہ مطلب یہ حدیثوں میں قرآن کریم میں پردے کے احکام موجود ہیں, اور اس میں کوئی مطلب کسی مولانا یا مولوی کا یہ نہیں ہے مسئلہ. علماء نے اپنی طرف سے کوئی یہ مسئلے ہم میں رائج نہیں کیے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں. ہم چونکہ علماء سے قریب نہیں ہیں, ہم علماء کی سنتے نہیں ہیں, ہم دینی کتاب کھول کر دیکھتے نہیں ہیں, قرآن کریم کی تفسیر ترجمہ یہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, سنا ہی نہیں ہے کبھی, تو یوں مطلب یہ کہ یہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو اس سے بالکل سچی توبہ کریں. اور ٹھیک ہے پردہ نہیں کرتے ہیں تو 100% ہی غلط, لیکن یہ کہہ کر اگر جان بوجھ کر مطلقاً پردے کا انکار کرے کہ پردہ ہے ہی نہیں اسلام میں, تو پھر تو اسلام سے گیا نا, کہ پردہ تو قرآن میں ہے, تو یہ پھر مسلمان کیسے رہے گا. اللہ پاک ہماری ایمانوں کی حفاظت کرے, اور اس طرح مطلب میں دیکھے بولنا نہیں چاہیے کہ دقیانوسی خیالات اور دقیانوسی باتیں, اور یہ بہت پرانی کے لیے دقیانوسی یہ ایک محاورہ بن گیا, اس طرح بابا آدم کے وقت کا ہے, کوئی پرانی چیز دیکھ کر لوگ یہ بولتے ہیں, محاورہ ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس کے لیے پردے کے بارے میں سوال جواب یہ بھی ایک زخیم کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ابھی حال ہی 45 پیج کا ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, رمضان شریف میں یہ تو شائع ہوا ہے, اس میں بھی پردے کے بارے میں مختصر طور پر اس میں آیتیں روایتیں حدیثیں اور احکام پردے کے مسائل بیان ہوئے ہیں, یہ بھی آپ ضرور پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے, اگر کوئی شخص امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور امام صاحب کے پیچھے اس نے رکوع کر لیا مگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سجدے کی طرف جا رہا تھا اور امام صاحب سجدے سے اٹھ گئے اور مقتدی کا ایک سجدہ رہ گیا, تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ اور میرے لیے دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ مجھے باعمل عالم دین بنائے.
آمین. سجدہ کر لے, امام صاحب اٹھ گئے تو ٹھیک ہے سجدہ تو کرنا ہوگا, سجدہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میٹھا میٹھا امیر اہل سنت پیر و مرشد, ایک قولی سنت ایں فعلی سنت ان بنن میں کیڑو فرق ہے, ان بنی ماں عمل کرن میں افضل کیڑی ہے؟ رہنمائی فرمائے. اللہ پاک جی مہربانی سے تمہاری طبیعت ہانے بہتر ہے, اللہ پاک کندو تمہاں ہمیشہ بہتر رہندا, مسکرائندہ رہندا, شاد و آباد رہندا.
جزاک اللہ. فعلی سنت جکی ہندی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جکو عمل خود کریا, جدے کہ وہ سنت ایک با دفعہ کرن سے سنت نتی تھی, مجھے جدے سنت جو انتے اطلاق تھی ہوگا بھئی سنت, تو ای تھی فعلی سنت جکو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریا. ایک آئے قولی سنت, خود عمل کرنو ثابت نہ ہے لیکن ارشاد فرمائیں ان کے یا ان کے ڈی سی نے پسند کری ہے, اچھا وہ تقریری ہے, تو جن کے ارشاد فرمایا قول چوائن فرمایا تو وہ قولی سنت ہوں, قولی سنت فعلی کے مقابلے میں افضل ہے, قولی سنت افضل ہے. اب ہاں بات سنت تو بلکہ کئی سنت ہوئی, قولی بھی فعلی بھی. تقریری بھی یہ بھی مل رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
My name is Audi Bazli from Indonesia. I have question for Sheikh Muhammad Ilyasi. What's benefits for Salat Tasbih?
یہ ہمارے آڈی بھائی ہیں انڈونیشیا سے, 10 دن کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فدائے مدینہ تشریف لائے ہیں. امیر سنت دامت برکات عالیہ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یا سیدی صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟
بہار شریعت میں لکھا ہے اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے. بعض محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کروں, کیا میں تم کو بخشش نہ کروں, کیا میں تم کو نہ دوں، تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ دس خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ پاک تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا پرانا نیا جو بھول کر کیا اور جو قصدن جان بوجھ کر کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو، اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو سنن ترمذی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ مذکور ہے، فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، پھر یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار، پھر اعوذ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے ذر اٹھا اور بعد تسمیع و تحمید سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد انہیں پھر 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 بار کہے، پھر سجدے سے ذر اٹھا کر 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، یوں ہی 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں 75 بار یعنی 75 ٹائم تسبیح اور چاروں میں 300 ہوئی، اور رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ فرمایا سورہ تکاثر والعصر اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، اور بعض نے کہا سورہ حدید اور حشر اور صف اور تغابن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
پیارے میرے لیے سنت، بہت سے بچے موبائل دیکھتے دیکھتے کھانا کھاتے ہیں، ایسا کیا کیا جائے جس سے ہم بچوں کی عادت چھوٹ جائے؟
تو موبائل نہیں تھا تو اپنی اوپر کی جو عورتیں نانی دادیاں، ان سے پوچھے کہ وہ کس طرح کھلاتی تھی، جب یہ چیزیں نہیں تھی وہ بھی تو کھلاتی تھی نا۔ جس بچی کو ماں اس طرح موبائل سے کھلا رہی ہے، اس کو اس کی اپنی ماں کس طرح کھلاتی تھی؟ اصل وہ سب کو سہولت چاہیے، تو واقعی اب یہ سہولت آ گئی ہے تو یہ بچوں کو جب تک یہ نہ دو، ان کو الٹے سیدھے کارٹون نہیں دکھاؤ، سمجھ تو ان کو پڑتی نہیں ہے، بچوں کو کارٹون ناچ رہے ہوں گے تو موسیقی چل رہی ہوگی تو یہ کھا لیں گے، تو اسی عادتیں خراب تو اب گھر ماؤں نے کی ہیں۔ اب لپیٹنا بھی ماؤں کو ہی چاہیے اگر جذبہ ملے لپیٹنے کا، تو اس میں بھی تقسیم ہوگی کہ جیسے کہ بعض لوگ تو گناہ بھرے کارٹون دکھاتے ہوں گے، موسیقی گانے اور یہ ڈراموں کی کلپ دکھاتے ہوں گے، اور جو اپنے ماحول کے داؤد اسلامی کے ماحول والے نعتیں دکھاتے ہوں گے، غلام رسول اور یہ کارٹون جو ہیں اصلاحی کارٹون یہ دکھاتے ہوں گے، تو اس طرح مطلب کہ یہ بچے کھاتے ہیں، لیکن بھائی آزمائش تو ہے، اس کی عادت چھڑانا تو ہے بہت مشکل ہے۔ ابھی پھر بعد میں بغیر کارٹون کے کھائے گا، لیکن یہ کہ ابھی تھوڑی دیر کارٹون ہی دیکھ رہا ہے، پھر یہ موبائل چھینے گا آپ سے، سمجھدار ہو جائے گا نا، پھر یہ وہ زیادہ دیر تک دیکھے گا اور اس کو روک نہیں سکتے آپ، یہ رونا دھونا مچائے گا تو روکیں گے، کیونکہ ابھی سے سمجھو گھٹی میں اس کو دے رہے ہیں اس کی عادت، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اس سے بچنا بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے۔ اس کا آلٹرنیٹ بھی تو بظاہر کوئی نظر نہیں آتا، کوئی اس کے بدلے یہ دے دو تو یہ کھائے گا، عادت ڈال دی تو ڈال دی، ہاں جنہوں نے نہیں ڈالی وہ نہ ڈالے، اور جنہوں نے ڈالی ہے اب اس کو یوں کنورٹ کرے کہ وہ نعتیں سنائے اس کو اور غلام رسول کے کارٹون دکھائیں جو اپنے داؤد اسلامی کے اصلاحی کارٹون ہیں، مدنی چینل کڈس مدنی چینل کے کلپس ان کو دکھائیں، بچے بھی نعتیں پڑھتے ہیں بڑی اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، یہ ان کو سنائیں، یوں ہو سکتا ہے کہ اس طرف تھوڑا اس کو کنورٹ کریں، گناہ بھرے نہ دکھائیں ان کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اگر کوئی شخص ایک عرصے سے نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور وتر میں دعائے قنوت پڑھ رہا تھا, اب اسے پتہ چلا کہ جو دعائے قنوت وہ پڑھ رہا تھا وہ غلط پڑھ رہا تھا, اب پچھلی جو وتر پڑھی ہیں تو ان کا اب کیا کرنا ہوگا, اسے اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں.
بغیر دعائے قنوت میں معنی ہی فاسد ہو جاتے تھے تب تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. وہ کسی غلطی کرتا تھا, اب یہ تو وہی بتا سکتا ہے اور علماء سے رجوع کرے کہ میں یہ غلطی کرتا تھا تو نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. ورنہ یہ کہ قنوت کے جو الفاظ ہیں اتنا بھی اگر پڑھ لیا نا درست تو وتر ہو جائیں گے. اللہم انا نستعینک تک بھی اگر اس نے کہہ دیا تو قنوت کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا, تو اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پوری پڑھنے لگا یہ, اب کہیں بھی اس نے مانا اس کے بدل گئے فاسد ہو گئے تب تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. نے قرآن پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے ہزار آیتیں پڑھ چکا اور اب اس نے کوئی ایسی غلطی کی جس سے معنی فاسد ہو گئے آیت میں کسی, تو اب یہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور اس کے گمان میں یا خیال میں یہ ہے کہ میں نے وضو کیا جب میرا وضو تھا, تو کیا ایسے بندے کی نماز ہو جائے گی؟
اب اگر وضو تھا نہیں تھا شبہ ہے تو شبہ سے تو وضو نہیں ٹوٹتا جب تک یعنی کہ ایسا یقین نہ ہو کہ جس پر قسم کھا سکے. وضو کیا تھا اور اب خامہ کا وسوسے ہوتے کہ بہت دیر ہو گئی ہے یعنی میرا وضو ہے یا نہیں ہے, اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا, وضو ہے. یہ آپ دیکھ لیں کس طرح کا ہے. یہ پھر اس کی صورتیں جیسے کہ اب استنجا خانے گیا واش روم میں گیا بیٹھا لیکن اب یہ یاد نہیں کہ پیشاب کیا کہ نہیں کیا تو وضو نئے سرے سے کرنا ہوگا, یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے.
یعنی اگر وضو تھا اس کا تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کا وضو ہے جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹا ہے.
جی جی.
اور اگر وضو نہیں تھا اس کا اور اب نماز شروع کر دی اب خیال آ رہا ہے پتہ نہیں وضو کیا ہے نہیں کیا, تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو اس کو.
جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں,
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.